حتى إذا استيأس الرسل. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد. اللہ کے نبیوں پر ضرور آتی ہے, بعض مرتبہ کسی خاص حکمت اور مصلحت سے اللہ کی نصرت میں تاخیر ہوتی ہے. مجرموں کو سزا ملنے میں ڈھیل ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے. نمبر دو, پچھلی امتوں میں لمبی لمبی مہلتوں کی وجہ سے خود نبیوں کو بشری تقاضے سے خیال ہوتا تھا کہ ہماری بات سچ نہ نکلی. این اسی وقت پر اللہ کی مدد آتی تھی, این اسی وقت پر اللہ کی مدد آتی تھی. اسی لیے آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اخلفوا منقول ہے, وظنوا انہم قد کذبوا ای اخلفوا, یعنی وعدہ خلافی کیے گئے, یعنی وعدہ خلافی کیے گئے. اور وظن میں ظن سے مراد ہے بے اختیار دل میں پیدا ہونے والا خیال. جس کی بنیاد نبی کا اپنا تخمینہ ہوتا تھا, اتنی باتوں کا نچوڑ کیا نکلا. اللہ تعالی نے پچھلے زمانے کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وعدہ فرمایا نصرت اور مدد کا, کہ ہم ظالموں کے خلاف آپ کی مدد کریں گے, ظالموں کو ہلاک کریں گے. لیکن مدد کب آئے گی اس کا وقت اللہ کے یہاں سے طے نہیں ہوتا تھا. اب نبی اپنے خیال اور اندازے کے مطابق ایک وقت مقرر کر لیتے تھے اپنے طور پر. یہ جو نبی نے اپنے طور پر وقت مقرر کیا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور حضور نے اس کا وقت یہ طے کیا کہ اسی سال اور عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور عمرہ نہیں ہو سکا، واپس آنا پڑا، پھر وہ عمرہ بعد والے سال پورا ہوا. تو خواب تو سچا ہوتا ہے، لیکن خواب کب پورا ہوگا اس کا وقت اللہ کی طرف سے طے نہیں ہوتا. نبی اپنی طرف سے وقت طے کرتے ہیں. اب وقت تو من جانب اللہ طے نہیں ہے، اب اس وقت کے مطابق جب اللہ کا عذاب ظالموں کے اوپر نہیں آتا تو نبی بھی بشر ہے، انسان ہے، تو بشری تقاضے سے نبی کے دل میں یہ خیال آتا کہ ہم سے جو عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ عذاب کے وعدے کی خلاف تو نہیں ہو گیا، کہ ہم کو کہا گیا تھا کہ ظالموں پر عذاب آئے گا اور یہ تو ظالموں پر عذاب ہی نہیں آیا، تو ہمیں جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے خلاف تو نہیں ہو گیا. یہ سمجھ میں آئی اتنی بات؟ دوسری بات، اللہ تعالی مہلت دیتے ہیں ظالموں کو، کبھی مختصر کبھی لمبی، تو اس کی وجہ سے کوئی دھوکے میں نہ آ جاوے کہ اللہ کا عذاب بالکل لیے آنے والا نہیں ہے، اس کی وجہ سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے. تیسری بات لکھو، اللہ تعالی کی رحمت سے حقیقتاً مایوسی کفر ہے. البتہ ظاہری حالات اور اسباب کے اعتبار سے نا امیدی کفر نہیں ہے، البتہ ظاہری حالات اور اسباب کے اعتبار سے نا امیدی کفر نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی یوں کہے کہ اللہ کی مدد آئے گی نہیں، نا امید ہو جاوے، یہ کفر ہے. لیکن ابھی حالات ایسے دکھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ کی مدد آئے گی، تو آدمی اللہ کی مدد کو بالکل یا حقیقت میں انکار کر دے وہ کفر ہے. لیکن اللہ کی مدد کے آنے کا ایمان رکھتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ ابھی ظاہری حالات تو دیکھو نہیں کیسے ہے، اس میں کیسے اللہ کی مدد آئے گی، یہ کفر نہیں ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. چوتھی بات، روایت کے متعلق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تشدید والی قرات کے مطابق آیت کی وضاحت کی. پھر جب حضرت عروہ نے سوال کیا تو تخفیف والی قرات کے مطابق وضاحت کی. پہلے تشدید والی قرات کے مطابق آیت کا مطلب بیان کیا، پھر تخفیف والی قرات کے مطابق آیت کا مطلب بیان کیا، مگر ظنوں کی ضمیر کا مرجع مومنین کو بتلایا. آیا نا لفظ ہم اتباع الرسل، تو حضرت عائشہ نے تخفیف والی قرات کی صورت میں ظنوں کی ضمیر کا مرجع مومنین کو قرار دیا، اور آیت کا مطلب کیا بیان کیا کہ مومنین کو ایسا خیال ہونے لگا کہ اللہ تعالی نے نبیوں سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا نہیں ہوا. تو ظنوں کا مرجع حضرت عائشہ نے دوسری مرتبہ میں مومنین کو قرار دیا، یعنی نبیوں پر ایمان لانے والوں کو ایسا خیال ہوا کہ نبیوں سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، لیکن ظنوں کا فاعل مومنین کو قرار دینے کا کوئی قرینہ نہیں ہے. ظنوں کا فاعل مومنین کو قرار دینے کا کوئی قرینہ نہیں ہے. اور ضمیر کا انتشار بھی لازم آتا ہے. ظنو کا فائل مومنین کو قرار دے دے تو آیت کی ضمیروں میں بھی انتشار لازم آتا ہے. کیسے انتشار آئے گا؟ کہ ظنو کا مرجع مومنین اور کذیبو میں رسول مراد, یہ انتشار ضمائر ہوا کہ ظنو میں مراد لیا مومنین کو اور کذیبو میں مراد لیا رسولوں کو, انتشار ہو گیا کہ ایک جگہ ان کو ایک جگہ ان کو مراد لیا. اسی لیے صحیح تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول. صحیح تفسیر وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے کذیبو کا ترجمہ کیا اخلیفو, اور اخلیفو کا حاصل کیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو خیال ہونے لگا, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو خیال ہونے لگا کہ اللہ نے ان سے نصرت کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا, خلاف ہوا. غرض یہ کہ پوری آیت کریمہ کا یہ مطلب لینا بہترین مطلب ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی بشر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالموں کے خلاف مدد کرنے کا وعدہ فرمایا, وعدے کا کوئی وقت اللہ نے مقرر نہیں فرمایا, نبیوں نے اپنے طور پر مدد کا وقت مقرر کر لیا, پھر اس وقت مقرر پر اللہ کے یہاں سے مدد نہیں آئی تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بشری تقاضے سے ایسا خیال ہونے لگا کہ جو وعدہ ہم سے کیا گیا تھا اس کا خلاف ہوا, وہ وعدہ پورا نہیں ہوا, وہ وعدہ ثابت نہیں ہوا. چونکہ بشری تقاضے سے, ایک طرف دشمنوں کی شرارت, دشمنوں کے مظالم اور زیادتیاں, اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ مدد نہیں آ رہی, اور مدد کا پہلے سے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. اسی لیے بشری تقاضے سے ان کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ ہم سے جو مدد کا وعدہ کیا گیا تھا اس کے خلاف ہو گیا. جب اس مرحلے پر انبیاء پہنچتے ہیں بس اللہ کی مدد آ جاتی ہے, تاکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف سے تکذیب کا سامنا نہ کرنا پڑے, عین اس مرحلے پر جا کر اللہ تعالی کی مدد آ جاتی ہے. جی
وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام.
کئی مرتبہ یہ روایت کو زیری ترجمۃ الباب سے ربط یہ ہوگا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کا نام صراحتن آیا ہے اور ان کو کریم کے باکرامت لقب سے نوازا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے کریم الاخلاق تھے, شریف النفس تھے, اور ان کے اندر اخلاق کا بڑا اونچا مقام اور معیار تھا. یہ ان کی ایک فضیلت ہو گئی, ذاتی فضیلت بھی ہو گئی لفظ کریم کے ذریعے, اور نسبی فضیلت بھی ہو گئی کہ ان کے آبا و اجداد سب کو کریم کے لقب سے یاد کیا گیا. جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مستقل باب قائم کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر خیر کے اندر. حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام کا زمانہ کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 400 سال کا فاصلہ ہے. ایک قول کے مطابق اسی عرصے کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی بعثت ہوئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ ہے. نمبر دو, بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا مبارک زمانہ بھی پایا, تو اس اعتبار سے گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاصر ہو گئے. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, حضرت ایوب علیہ السلام نے 13 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا, اور امتحان دونوں طریقے سے ہوا, مال اولاد کے اعتبار سے بھی ہوا اور جسمانی بلا مصیبت کے اعتبار سے بھی ہوا. دونوں طریقے سے امتحان لیا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بڑے مہمان نواز تھے. اللہ نے مال کی کثرت عطا فرمائی تھی, اہل و عیال بیوی بچے بھی بڑی مقدار میں عطا فرمائے تھے, لیکن اچانک اللہ تعالی نے امتحان لیا. اللہ تعالیٰ کے یہ امتحان کے بھی دو نظام ہیں. ایک نظام یہ ہے کہ قوم کی شرارتوں کی وجہ سے نبی کو ہجرت ہی کرنی پڑتی ہے, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ نبی کا مال اور نبی کی ذات میں کوئی تکلیف والے حالات آ جائے, جیسے حضرت ایوب علیہ السلام میں ایسا ہوا کہ ان کی ذات اور ان کے مال کے اندر اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش آ گئی. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے میں یہ باب قائم کیا, وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ, اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. رب کو پکارنا تھا اپنی مصیبت دور کرنے کے واسطے کہ اللہ مجھے بہت سخت حالات ہے, بیماریوں میں ہوں, مصیبت میں ہوں, تکلیف میں ہوں, اے اللہ آپ میری بیماری مصیبت تکلیف کو دور فرما دیجئے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب ملا, ارکض برجلک, ایوب زمین کے اوپر ٹھوکر مارو, زمین پر پیر مارو. ادرب یرکدون کا اس کا معنی آتے ہیں یعدون. اب یہ ارکس کی مناسبت سے یرکزون کی تحقیق کر رہے ہیں. ایوب علیہ السلام کے واقعے میں تو ارکز ہے, لیکن سورہ انبیاء کے اندر اذا ہم منہا یرکدون, ظالموں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بستی سے بھاگنے لگے, تو ارکز آیا تو یرکزون آیا. اس طریقے سے وہ لفظ کی تحقیق کر رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ. چنانچہ دو چشمے برآمد ہوئے, ایک ٹھنڈے پانی کا ایک گرم پانی کا, اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ گرم پانی کے چشمے سے نہ ہو اور ٹھنڈے پانی کے چشمے سے پانی پیو, یہ تمہارے لیے شفا اور تندرستی کا ذریعہ ہو جائے گا. اور تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عريانا خضع عليه رجل جرار من ذهب فجعل يحتي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى يا ربي ولكن اغنى بي عن بركتك.
اب جب دور آیا امتحان کا تو حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام کا مال بھی سب ختم ہو گیا, دولت بھی ختم ہو گئی, اہل و عیال بھی مر مر آ گئے, صرف بیوی آپ کی خدمت کرتی تھی, بڑی وفادار ثابت ہوئی. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی یا پوتی تھی, وہ آپ کی خدمت کرتی تھی, باقی بچے بھی مر گئے, مال بھی ضائع ہو گیا, اور بیماری کی وجہ سے رشتے دار بھی دور ہو گئے, ایسے حالات آئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آزمائش کے ایام ختم ہوئے, ایوب علیہ الصلات والسلام کو تندرستی اور شفا ہو گئے, تو اس تندرستی کے زمانے کے اندر اللہ نے اولاد بھی دوبارہ عطا فرمائی, اور دونوں قول ہیں. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مری ہوئی اولاد کو بطور معجزہ زندہ کر دیا گیا, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسی بیوی کی جوانی میں اضافہ ہوا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو نئی اولاد حاصل ہوئی. دونوں طرح کی روایتیں ہیں اس سلسلے میں. اور مال دولت جو چلا گیا تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری یہ روایت لائے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے کپڑے اتار کر کے. اگر خلوت کا معقول انتظام ہو تو کپڑے اتار کر غسل کرنا جائز ہے, تاکہ جہاں خلوت کا انتظام نہ ہو, کسی کی نظر پڑنے کا خطرہ ہو, تو ایسے موقع پر کپڑے اتار کر غسل نہ کرے, بلکہ جو ہے لنگی کے ساتھ غسل کر لے. تو عریانن حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام کپڑے اتار کر کے غسل فرما رہے تھے. حر علیہ رجل جراد من ذہب, تو سونے کی ٹڈیوں کی جماعتیں گرنے لگی, یعنی کہ آسمان سے بارش ہوئی کائی کی, سونے کی ٹڈیوں کی, سونے کی ٹڈیاں برسی. تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے, ٹڈیاں آئی تو سمیٹنے لگے, تو اللہ تعالی نے آواز لگائی, اے ایوب کیا میں نے تم کو بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ اما ترا, یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ تم سونے کی ٹڈیاں اکٹھے کر رہے ہو, تو میں نے تم کو غنی اور بے نیاز نہیں کیا؟ یہ کیا جمع کر رہے ہو؟ تو اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا, بلا اے اللہ, آپ نے مجھے Oh. تو حضرت ایوب علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے، اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آواز آئی کہ اے ایوب، کیا میں نے تم کو بے نیاز نہیں کر دیا تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے؟ تو کہا بھلا، اے اللہ، آپ نے مجھے یقیناً اس سے غنی کیا ہے، لیکن اے میرے پیارے رب، لا غنا بی عن برکتی کا، اللہ آپ کی دی جانے والی برکت سے کبھی بے نیازی نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ میں کتنا ہی بڑا کیوں غنی نہ ہو، لیکن آپ کے یہاں سے جو ملے وہ تو آنے دو، اس میں تو کوئی جو ہے بے نیازی نہیں ہو سکتی. معلوم ہو کہ انسان چاہے کتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے، لیکن اپنے بڑوں کی طرف سے کوئی عطیہ ہو تو اس عطیہ کے اندر دل، دروازہ، جیب سب کھلی رہے ہمیشہ، کبھی اس کو بند نہ کرے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لیکن اس وقت تو ان کی حالت احتیاج کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. یہاں تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے مکمل صحت بھی دے دی، پہلے سے زیادہ مال سے بھی نواز دیا، لیکن سونے کی ٹڈیاں آئی تو کہا اللہ کی طرف سے آئی نے، آنے دو، جمع کرو اس کو، آنے دو. چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر کے لیے کئی ابواب قائم کریں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. یہ پہلا باب لا رہے ہیں، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بہت سی قراءتوں میں لام کے فتح کے ساتھ ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کر دیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے کہ اللہ نے ان کو نبوت، رسالت، ہم کلامی کے لیے چن لیا تھا. پھر آگے آیت پڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ نجیہ تک پہنچ جاؤ. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یعنی ہم نے موسیٰ کو قریب کیا سرگوشی کے واسطے، یعنی کہ آہستہ آہستہ بات کرنے کے واسطے. اب لفظ نجیہ آیا، یہ کہاں ہوا؟ طور کے اوپر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کا شرف حاصل ہوا، اور وہ نجیین کی کیفیت سے کہ اللہ اور موسیٰ یہ سرگوشی ہو رہی ہے. یقال للواحد وللاثنین والجمیع نجی، مفرد، تثنیہ، جمع، سب کے لیے نجیین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. راز کی بات، یہ ایک قول ہو گیا. وَيُقَالُ خَلَصُوا نَجِيًّا، خَلَصُوا نَجِيًّا کا کیا معنی؟ اعتزلوا نَجِيًّا، سرگوشی کے لیے الگ چلے گئے، سرگوشی کرنے کے لیے الگ تھلگ چلے گئے. جیسے کہے نا کہ بھائی مجھے آپ سے ذرا بات کرنی، ایک طرف آ جاؤ نا، تو لے کر کے ایک طرف سائڈ پہ چلے گئے، یہ ہو گیا نَجِيًّا، یعنی تنہائی میں بات کرنے کے لیے الگ الگ ہو گئے. ظاہر ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے وہاں کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اہل و عیال کو تو نیچے چھوڑ کر کے گئے تھے، اسی لیے تمام علی سبیل الاتم نجیہ ظاہر ہوا، علی سبیل الاتم. والجمیع انجیتن، یعنی اگر نجیون صرف مفرد ہو تو جمع انجیتن آئے گی. یہ قول تو وہ لائے کہ تینوں کے لیے وہ آتا ہے، واحد، جمع، تثنیہ. دوسرا قول کہ نجیون اگر صرف مفرد ہے تو جمع آئے گی انجیتن یتناجون، یعنی وہ لوگ آپس کے اندر سرگوشی کر رہے ہیں. طلق قفو تلقفو فیضہ ہی تلقفو ما یافکون، تب وہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ازدہاں بن کر کے جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگلنے لگا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طرف اشارہ ہے, طلق کفو والے لفظ کے ذریعے سے, کہ جادوگر لوگ 300 اونٹ کے اوپر لاد کر کے رسیاں اور لاٹھیاں لائے تھے, اور میدان مقابلے میں آ کر کے اس کے اوپر انہوں نے جادو کیا اور نظر بندی کی, اور نظر بندی کے نتیجے میں کیا ہوا, یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا, رسیوں پر لاٹھیوں پر منتر پڑھ کے میدان میں پھینکا تو سب دوڑتے ہوئے سانپ ہو گئے. اب 300 اونٹ پر لاد کر کے جو لائے تو کتنی بڑی مقدار میں وہ ہوں گے, اور وہ پورا میدان سانپ 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 سے بھر گیا. اور عین اس موقع کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ اپنا ڈنڈا پھینکو زمین کے اوپر, تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا تو وہ بڑا ازدہا بن گیا. جیسے وہ ازدہا بنا تو جادوگروں نے جادو کے بل بوتے کے اوپر جتنے بھی سانپ بنائے تھے, یہ کوئی حقیقت میں نہیں بنے تھے, یہ تو نظر بندی تھی, لوگوں کو ایسا دکھتا تھا کہ بھائی یہ جو ہے سانپ ہے دوڑ رہے, لیکن حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے, وہ نظر بندی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کے ازدہے نے میدان میں آ کر کے تمام کو نگلنا شروع کیا. تلق کفو کی تفسیر کی ہے تلق کمو, یعنی وہ لکما بنانے لگا, ہڑپ کرنے لگا, جلدی کھانے لگا کہ بھائی جلدی کھاؤ, سبق پڑھنے کا ہے, پھٹافٹ ہڑپ کرو, بڑے بڑے لکمے بناؤ, اس طریقے سے. تو یہ تلق کمو کے معنی کے اندر ہے, یہ تلق کفو. دیکھیے یہ ایک نازک مسئلہ ہے کہ سحر کے نتیجے کے اندر ماہیت اور حقیقت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی. تو محققین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ سحر کی وجہ سے ماہیت اور حقیقت کو بدلنا ممکن ہے, ہو سکتا ہے. اور یہاں جو جادوگروں نے کیا تھا وہ تو صرف نظر بندی تھی, شعبدہ بازی, جس کو مسمرزم سے تعبیر کیا جاتا ہے, یعنی حقیقت میں تو وہ رسی اور لاٹھیاں ہی تھی, لیکن جادو کی وجہ سے وہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ سانپ بن گئے, یہ رسی رسی نہیں رہی, یہ سانپ بن گئی, لاٹھی لاٹھی نہیں رہی, سانپ بن گئی, اور میدان کے اندر دوڑ رہی ہے, یہ نظر بندی سے ایسا معلوم ہو رہا تھا. باقی موتا کے اندر روایت ہے موجود کہ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں, لولا کلمات اقولهن لجعلنی الیہود حمارا, کہ کچھ کلمات میں صبح شام پڑھ لیتا ہوں, اگر میں وہ نہ پڑھتا تو یہود لوگ اپنے جادو کے بل بوتے پر مجھے گدھا بنا دیتے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شرح یہی لکھتے ہیں کہ بھئی سحر کے ذریعے حقیقت اور ماہیت بدلنا ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر جادو کر کے اس کی پوری حقیقت ہی بدل ڈالے, ماہیت بدل ڈالے. تو پھر چونکہ حضرت کعب احبار ایمان لائے تھے یہودیت میں سے, اور تورات اور انجیل کی بہت ساری باتیں جو یہودیوں نے چھپا رکھی تھی وہ انہوں نے آ کر مسلمانوں کو بدلا دی, اسی لیے یہودیوں کو ان سے بڑی عداوت تھی, اسی لیے اس عداوت کا بدلہ وہ لوگ اس طرح نکالتے کہ یہود جادو میں بھی ماہر, تو کہا حضرت کعب احبار پر جادو کر دے وے اور ان کو گدھا بنا دے وے, بے وقوف بنا دے وے, پاگل بنا دے وے, بلید العقل بنا دے وے, یہ سب ان کی سازش ہوا کرتی تھی, لیکن وہ کلمات پڑھ لیا کرتے تھے جس کی برکت سے یہود کے جادو سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. جی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے فقیر کا مسنون وظائف کے نام سے, اس میں وہ روایت موجود ہے, وہ کلمات پڑھنے چاہیے. چلو,
يقال للواحد وللاثنين والجميع نجي ويقال خلصوا نجيا يعتزلوا نجيا والجميع انجية يتناجون تلقفوا تلقهم. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها وعنهم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم خشية يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة من نوفل وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية فقال ورقة ماذا ترى فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا الناموس صاحب السر الذي يطلع بما يسره عن غيره.
شروع میں یہ روایت تفصیل سے ہو چکی ہے. ترجمت الباب سے ربط کتنا ہے اس میں کہ الذی انزل اللہ عز و جل علی موسیٰ, کہ حضرت ورقہ نے یہ کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو وہی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا, اس لیے امام بخاری اس کو حضرت موسیٰ کے تذکرے میں لے آیا. اور ایک لفظ امام بخاری نے یہاں بڑھایا ہے کہ ناموس کس کو کہتے ہیں, کہا جو رازدار ہو, صاحب السر رازدار, الذی یتلعہ بما یسترہ عن غیرہ, کہ جو بتلاتا ہے اس کو وہ باتیں جو دوسروں سے چھپاتا ہو, یعنی جو بات دوسروں سے چھپائی جائے وہ کسی کو بتاوے تو سمجھو کہ یہ آپ کا رازدار ہے. آپ ایک بات کسی کو نہیں کہتے ہیں, صرف کالو کو کہتے ہیں, تو کالو آپ کا رازدار ہو گیا. اور جو بات آدمی سب کو بتلاوے وہ رازداری کی کہی نہیں جائے گی.